الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جوش بے شمار اس فقیر پر احسانات ہیں اس احسانات میں سے ایک احسان کی ادنا جھلک یہ ہے کہ یہ فقیر آپ لوگوں کے سامنے ہے یعنی سامنے ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی نے ظاہراً اور صورتاً جو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی یہ حضرت والا میرے شیخ اور مرشد کے احسانات میں سے اور اللہ تعالی ہی اس کا بدلہ اور جزائے عظیم عطا فرمائے میری زندگی میں ایک آج راز کی بات بتاتا ہوں لیکن مبہم بتاؤں گا میری زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں کچھ اثر ہوتا ہے نا کسی کا تو میری زندگی کی میں جو اثر ہے ان میں چار شخصیات ہیں کہ جن کا دینی اعتبار سے اس فقیر کی زندگی پر بہت اثر ہے اور ان چاروں شخصیات کو اللہ تعالی جزائے عظیم عطا فرمائے جس میں سے تو ایک میرے شیخ ہیں اور اسی میں سے ایک میری والدہ صاحبہ بھی ہیں، اور دو کو مبہم رکھوں گا. تو حضرت والا میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گردن سے غلامی کا توق نکال دے اور ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دے. یہ ہمارے مالک ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اور رمضان شریف کا مقصد بھی یہی ہے. اور اللہ تعالی نے اپنی دوستی اور ولایت کے دو اجزاء کو بیان فرمایا. پہلے فرما دیا کہ دیکھو، خوب غور سے سن لو اس بات کو کہ جن فیکٹری والوں پر، جن شاندار مکان والوں پر، جس مرسیڈیز اور ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں پر، اور بڑی بڑی تجارت اور حسینوں سے کئی کئی شادیاں کرنے والوں پر تم بڑا فخر کرتے ہو اور بڑے رشک سے ان کو دیکھتے ہو، ذرا کان کھول کر اس بات کو سن لینا کہ یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اپنے زندگی کے کسی موڑ پہ پچھتانا پڑے، اور مرتے وقت تو پچھتانا پڑے گا. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ خوب کان کھور کر سن لو، ان اولیاء اللہ، جو ہمارے ولی اور ہمارے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو قیامت کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیے، سفر لمبا ہو لیکن معلوم یہ ہو کہ محبوب سے ملنا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سمجھ لے کہ کراچی سے اندرون سندھ یا پنجاب جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ سسرال ہے، جس کو ہمارے ایک دوست سسرائیل بولتے ہیں. گویا کہ یہ اپنے کو غزہ کی آبادی سمجھ رہے ہیں. تو اب چونکہ جانا ہے، بارات لے کے بیوی لانی ہے، پورا سفر کیسا ہوگا اس کا؟ اس کو احساس تھکن، تھکن ہو گئی، تھکن ہوگی، لیکن احساس تھکن نہ ہوگی. تھکاوٹ ہو گئی، تھکاوٹ وہ ہوگی لیکن احساس تھکاوٹ نہ ہوگی. کیوں؟ محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. اس لیے ایک ہے زاہد کی عبادت اور ایک ہے عارف کی عبادت. زاہد کی عبادت چونکہ خشک ہوتی ہے، اس لیے خشک عبادت کے ساتھ وہ تھک جاتا ہے اور وہ وقت کو گنتا ہے، اتنی دیر ہو گئی. اور ایک ہوتی ہے عاشق کی عبادت، جس کو عارف کی عبادت بھی کہا جاتا ہے. اس عبادت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ منتظر، وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ کچھ اور موقع ملے، اور ٹھہر جائے، اور تھوڑا سا وقت گزار لے. یہ ہے عاشق کی عبادت. اور ان دونوں کی عبادتوں سے جو قرب ملتا ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب درس مثنوی دیتے تھے تو حضرت یہ شعر اکثر حضرت سے سنا، فرماتے کہ سیر زاہد ہر مئے یک روزہ راہ، کہ جو زاہد خشک ہے، اللہ تعالی کے رستے میں جو اس کی مسافت طے ہوتی ہے، سفر جو طے ہوتا ہے، ہر مہے یک روزہ راہ، ایک مہینے میں ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے. اور سیر زاہد، سیر عارف، یہ تو زاہد خشک کی بات ہے، جو عبادت کی لذت سے ناشنا ہے، محبت کی چاشنی کے بغیر اس کی عبادت ہے. اور سیر عارف اور عاشق کی عبادت کا عالم یہ ہے، ہر دمے تا تخت شاہ، ہر سانس میں اس کی پرواز عرش اعظم تک ہوتی ہے. اس لیے وہ اوقات کو نہیں دیکھتا، وقت کو نہیں دیکھتا. یہ فرق ہے زاہد کی اور عاشق کی عبادت کا. اس لیے حضرت ایک شعر اور سنایا کرتے تھے، میں ہوں اور حشر تک میں ہوں اور حشر تک اس در کی جب عیسائی ہے، ہم اس در پر پیشانی کب تک لگڑیں گے؟ حشر تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی بجا لائیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اب وہ موت حشر تک ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیس آئی ہے. سرے زاہد نہیں، سرے زاہد نہیں، یہ سر سرے سودائی ہے. یہ زاہد خشک کا سر نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے عاشقوں کا سر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا سر ہے، یہ عاشقوں کی عبادت ہے. کہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہا کہ ٹائم پہ ہوگا یا وقت ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر نظر رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی خوشی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ محبوب کے پاس جا رہے ہیں. اور ولام یحزنون، پھر اس دنیا کی یہ نعمتیں چھینے، کہ دنیا سے جو بھی جائے گا سب نعمتیں چھوڑ کے جائے گا تو اس کو غم ہوگا، ہائے میری فیکٹری، ہائے میں نے اتنے تولے سونا جمع کر کے رکھا ہوا، اتنی چاندی ہے میرے پاس، ہائے آہ نکلے گی اس کی. لیکن آہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب عاشق کی نظر جنت کی نعمتوں پر ہوگی کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور یہاں تک کہ دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالی نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اپنے عاشقوں کے لیے. تو اس کو کیا، یہ چھوڑ کے کیا. میرے شیخ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک آدمی تھیلا لے کر جا رہے، اس کے تھیلے میں کچرا بھرا ہوا ہے، کنکر پتھر وغیرہ کچرا. ایک سخی ملا، اس نے کہا یہ کچرا پھینک دو تو اس کے بدلے میں کچھ اور میں تمہارے تھیلے میں ڈال دوں گا. اس نے کہا اچھا. اس نے تھیلے میں سے کچرا الٹ دیا، اعتماد تھا. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز اندر ڈال دی اور کہا بس جلدی سے اب چلے جاؤ. اب اس نے جاتے جاتے ٹٹول کے دیکھ رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے کوئی چیز ہے موٹی موٹی. اب جلدی سے ایکسائٹ ہو، دیکھوں ہے کیا. اب جو جھانک کر دیکھا تو جناب دیکھا کہ اس میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی کئی گڈیاں ہیں. تو حضرت نے فرمایا، فرمایا کہ بتاؤ وہ جو کچرا پھینکا، اب اس کچرے کے پھینکنے پر اس کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ وہ کہے گا بھائی اور پھینکوا لو، اتنی تو گڈیاں دے دو جس سے میرے پاس بھی گڈی آ جائے. یعنی گاڑی کو بولتے نا گڈی، تو میرے پاس بھی گڈی آ جائے، اتنی تو گڈیاں دے دو، خوش ہوگا. فرمایا بس یہی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کے تقاضے، گناہ کی خواہشات، حرام لذتیں تم ہم پر فدا کر دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا دیں گے، اپنی دوستی کا موتی عطا فرما دیں گے. واہ، کیا حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اپنی دوستی اور ولایت کے لیے کچھ نہیں مانگا. اگر وہ ہم سے کہتے کہ تم سارے 50 سال تک ایسے عبادت کرنا کہ سانس بھی نہ لینا، آگ مت جھپکنا، تب ہم تمہیں اپنا دوست بنائیں گے، کیا عالم ہوتا. اللہ تعالیٰ کی دوستی کی اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ فرماتے 50 سال نہیں، 50,000 سال بھی آنکھ نہ جھپکنا تب ہم تمہیں دوست بنا دیں گے، واللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کے عظمت کا حق ادا نہ ہو سکے گا. لیکن کتنا کرم ہے، اللہ اکبر، اتنا کرم ہے. گناہ کے گندے تقاضے دے دو، اس کے بدلے میں ہماری دوستی لے لو. اور وہ اتنے گندے تقاضے ہیں کہ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ آج کل شیخ صاحب کا کیا دل چاہ رہا ہے، مولانا صاحب کا کیا دل چاہ رہا ہے، صوفی صاحب کا کیا دل چاہ رہا ہے، ایک مسلمان کا کیا دل چاہ رہا ہے، کیسے کیسے خیالات فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے. لیکن وہ اپنی ایئر کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ایئر کی باتیں چھوڑو،
اس ایئر کی بات کرو، وہ بتا نہیں سکتا کہ ایسے تقاضے ہیں گناہ کے، اگر کسی کو ظاہر کرے تو تھوکنا پسند نہ کرے کہ یار شکل تمہاری ایسی، تقاضے تمہارے ایسے، توبہ توبہ توبہ، تم تو شیطان کے بھی باپ ہو. لیکن اللہ اکبر، بس اسی تقاضوں کو، اسی تقاضوں پر عمل نہ کرے، اسی تقاضوں پر کو عمل نہ کیا، بس یہی اللہ پر فدا کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی دوستی مل گئی. سبحان اللہ. تو یہ کیسا سودا ہے، کتنا سستا ہے. یہ اللہ تعالی کی دوستی کی بس یہ بنیاد ہے. سبحان اللہ. اور فرمائے کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو تم اپنی مال سے اپنی قیمت نہ لگانا، اپنی جوانی سے اپنی قیمت نہ لگانا. آج ذرا مسجدوں میں دیکھ لیں جا کر، جوان بھی جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کس جوانی پر ناز کرتے ہیں. کوئی مال دال، ایسی ایسی بیماریاں مصیبتیں آ جاتی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن وہ اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. اپنے مال سے اپنی قیمت نہ لگانا، اپنے سونے سے اپنی قیمت نہ لگانا، اپنے موبائل ایئر کنڈیشنوں سے، اپنی طاقت اور جوانیوں سے اپنی قیمت نہ لگانا. تمہاری قیمت اس سے نہیں لگے گی، تمہاری قیمت جو لگے گی ہر شخص کی قیمت اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کا جو مقام اس کے قلب کو حاصل ہے اس سے اس کی قیمت لگے گی. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الغنا عن کثرت العرض، مالداری اس کا نام نہیں ہے کہ مربع زمینیں ہیں، اتنے مکانات، ڈبل اور ٹرپل اسٹوری مکانات ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، اتنا سونا ہے، اتنے ڈالر ہیں اور اتنا اتنا مال اور جائیداد ہے، اس سے نہیں ہے تمہاری، یہ مالداری اس کا نام نہیں ہے. فرمایا مالداری اس کا نام ہے. ولا کن الغنا غنا النفس، یہ جو نفس ہے، یہ قلب کی، وہ جو استغنا کی دولت ہے کہ مالک کے علاوہ وہ کسی کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. کیسے ہی بادشاہت ہو، وزارت ہو، مال و دولت ہو، کتنا ہی حسن کا عالم ہو، لیکن کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اصل مالداری یہی ہے، اصل یہی ہے. یہی تو بات تھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مغل بادشاہوں کو، کہ جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا عالم ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ للکار رہے ہیں مغل بادشاہوں کو کہ جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان کو للکارا کہ دل دارم. اب بادشاہوں کو خطاب کر رہے ہیں، بادشاہوں کو للکار رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ چیلنج نہیں کر رہے کہ ہم ملین مارچ کریں گے اور لانگ مارچ ہوگا، یہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج بھی دیکھیے، موازنہ کر رہے ہیں. دیکھو سنو، دل دارم جواہر پا رہے عشق تحویلش، کہ ولی اللہ ایک مسکین ملا، میرے شیخ کے الفاظ دیکھیے، ولی اللہ ایک مسکین ملا اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے اور اس دل کے اندر اللہ تعالی کے عشق و محبت کا موتی ہے کہ دارت دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم. جاؤ سارے عالم کو، تمہیں ہی نہیں سارے عالم کے بادشاہوں کو للکار کر کہتا ہوں کہ جاؤ سارے عالم میں جا کر دیکھ لو، اگر تم کو مجھ سے بڑھ کر کوئی مال والا اور غنی نظر آئے تو لاؤ میرے سامنے. تم مالداروں کو لے کے آؤ گے، ڈالر والوں کو لاؤ گے، پاؤنڈ والوں کو لاؤ گے، یورو والوں کو لاؤ گے، سونے اور چاندی والوں کو لاؤ گے. ہم سونے اور چاندی کے خالق کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ذرا دیکھو تو قیمت. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے قلب کو یہ چیز بفیض صحبت شیخ اور بفیض صحبت اہل اللہ عطا ہوئی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنو پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. یہ بھی شعر میرے شیخ نے سنایا تھا. سبحان اللہ، بات یاد، باتیں یاد آتی ہیں. الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستو، اللہ کی دوستی اور ولایت کے لیے صرف گناہ کے گندے تقاضے دینے ہیں. پڑوسی سے لڑنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی سے مار کٹائی کو دل چاہ رہا ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، بس اس پر عمل نہ کرے. بس یہی دوستی اور ولایت ہے. اس کے لیے البتہ تھوڑی سی ریہرسل کر لے کہ جی صاحب یہ کام تو مشکل معلوم ہوتا ہے، تھوڑی سی ریہرسل کر لے، مشق کر لے، تمرین کر لے، تدریب کر لے، ٹریننگ کر لے، کوچنگ سینٹر میں آ جائے تاکہ کام آسان ہو جائے. اب اس کی ریہرسل کیا ہے کہ صاحب موقع ہے کہ جب کہنے کو تو آسان ہے کہ نظر بچاؤ، جب حسین سامنے آ گئی اب اس وقت پتہ چلتا ہے، غصہ آیا اس وقت بس کہ اٹھا کے اسٹیکر بنا کے چپکا دوں دیوار پر، اس وقت ہی تو سارا کھیل ہے. ارے بھائی اسی کے لیے تو مشق ہے. اور یہ مشق کہاں ہے، اس کی نیٹ پریکٹس کہاں پر ہوگی؟ یہ اللہ والوں کے ہاں ہے. جو لوگ ان بات کی جو لوگ اس بات کی فکر اور کوشش کرتے ہیں ان کے ہاں اس کی نیٹ پریکٹس کرے، مشق کرے. اور وہ ریہرسل کیا؟ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ پانچ کام کر لو. نمبر ایک، اپنے قرآن پاک کو درست کرو. قرآن پاک اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی لذت، اللہ تعالیٰ کے ذات کا قرب اور تعلق اس کے اندر ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں عجیب مزہ آئے گا. یہی تو بات تھی، صحابہ کا بھی عالم تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات میں قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. کیا بات ہے، ہم لوگوں سے تھوڑا سا قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا. یہ ایسے ایسے علماء اولیاء اللہ ہیں، پوری پوری رات میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف رمضان شریف میں عالم ہوتا تھا، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن پاک، 60 قرآن پاک اور ایک تراوی میں 61 قرآن پاک. اللہ اکبر، پڑھ رہے ہیں اور ہم سے تو کھولا بھی نہیں جاتا. کیا ان کی، کیوں؟ اللہ تعالی کے قرب کی لذت ان کو ملی. صحابہ کی تو کیا شان ہے، انہوں نے تو صاحب وحی کو، صاحب کلام کو، صاحب وحی کو دیکھا کہ جن پر قرآن پاک نازل ہوا ان کے غلاموں کا کیا حال ہے کہ جو قرآن پاک کی لذت میں ایسے محو ہے اور ایسے مست ہے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک اس کی لذت کے لیے کچھ تھوڑا سا یہ کام کر لے. دیکھو بھائی پیچھے کے پنکھے چلاؤ ذرا، یس تھری ادھر سے پنکھے چلاؤ، ادھر سے چلاؤ نا، اٹھو، ہلتا نہیں ہے. تو اللہ کے کلام کو درست کرنے کی فکر کرے. حضرت فرماتے دیکھو کلام اللہ ہے، کوشش کرو کہ اس کو اچھا پڑھو، سیکھو. لیکن اس کے لیے تمام حروف کی ادائیگی سیکھ لو، کچھ صفات ہیں اس کو سیکھو. تھوڑے دن کی بات، حضرت فرماتے تھے کہ دو تین مہینے 15-20 منٹ دے دو، انشاءاللہ قرآن پاک سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، حروف کی پہچان ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مشق کرے گا انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ایک جگہ ایک دفعہ پتہ نہیں میرا کہاں پر بیان تھا، ایک صاحب نے بیان سنا، ان کی عمر 50 سے زیادہ، تو دو کام کیے انہوں نے. ایک کام تو یہ کیا کہ داڑھی رکھی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا بڑھاپے میں. آج کل کہتے ہیں جی بڑھاپے میں بڈھا طوطا کیسا لگے گا. یہی تو کہنے کی بات ہے، تصور کرو اللہ میاں بڈھے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بڈھے کو، طوطے کو دیکھو میری محبت میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا، بڈھا طوطا کیسا لگے گا، ذرا اس نظر سے دیکھو کہ بڈھا طوطا کیسا لگے گا. دیکھو وہی بات کو پیش کیا نا میں نے، کوئی الفاظ بھی نہیں بدلے. یہ کہہ رہا ہے بڈھا طوطا آپ قرآن پاک پڑھے گا کیسا لگے گا، تو یہی دیکھو کہ وہ بھی دیکھیں گے کہ بڈھا طوطا کیسا لگے گا، کیسا پیارا لگے گا. اور یہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ بڈھا طوطا کیسا مخنچو لگے گا، اور مالک کی نظر سے دیکھے وہ کیا ہوگا، بڈھا طوطا کیسا پیارا لگے گا، دیکھو میری محبت میں کیسے قرآن پاک پڑھنے کی فکر کر رہا ہے. واہ سبحان اللہ، کتنا پیار آئے گا. تو قرآن پاک کو درست کریں، اس کا اہتمام کریں. ایک کام، نمبر دو کام، اور اس کے لیے عورتیں بھی ہیں، اس کا اہتمام کریں کہ جہاں ماشاءاللہ اہتمام انتظام ہوتا ہے اس کو سیکھیں، محلے میں پوچھیں، کہیں مدرسہ موجود ہو تو ان سے سیکھیں، اور اگر ماڈرن ہو تو ماڈرن لوگ تو آج کل ایک عجیب کام کرتے ہیں, ماڈرن لوگ تو آج کل اسکائپ پہ پڑھتے ہیں, وہ بہت اونچا اڑتے ہیں بھائی, آسمانوں پہ اڑتے ہیں. ویڈیو چیٹنگ جو ہے یہ درست نہیں ہے, ویڈیو چیٹنگ اسکائپ پر ہو یا اسکائپ کی خالہ ہو یا کچھ بھی ہو, کیونکہ پورے خاندان ہے نا یہ سب, سارے چٹا بٹا ایک ہے یہ. تو میرے پیارے دوستو, مائیں بہنیں بھی اس کی فکر کریں, قرآن پاک کو سیکھیں, اس کو درست کریں. نمبر ایک. نمبر دو کام, مرد حضرات ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے میں عرض کیا کرتا ہوں, مردوں کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں اور عورتوں کے سر کے بال باقی رہتے ہیں, تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے. کیا مولوی صاحب ذرا آپ بھی بال نچوائیں, آپ کے بھی سر کے بال اڑ جائیں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کیوں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت دی داڑیوں کے ساتھ اور عورتوں کو زینت دی بالوں کی چوٹی کے ساتھ. تو اسی لیے مرد کے کتنے بڈھا ہو جائے کھوپڑی کے بال اڑ جاتے ہیں لیکن داڑھی نہیں اڑتی, اور عورتیں کتنی بڈھی ہو جائیں سر کے بال باقی رہتے ہیں اور داڑھی نہیں نکلتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. البتہ عورتوں کا بال کاٹنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے, شوہروں کو یہ فرمائش کرنا جائز نہیں ہے. شوہروں کو کہ جی میں شوہر ہوں, میں شوہر ہوں تم بال کاٹو, میرا حکم ہے, میرے لیے بنو ٹھنو, تو بننا ٹھننا بھی ایک حد میں ہے. ایسی بناوٹ اور ایسا بنائے اور ٹھنائے نہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول سے ٹھن جائے. لہذا مردوں کے لیے فرمائش کرنا درست نہیں ہے اور عورتوں کو یہ بات نہیں ماننی چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ سب کچھ کٹوا دو, اس لیے سر کے بال یہ کٹوانا اس کی اجازت نہیں ہے کہ پرکٹی فیشن بن, فیشنیبل اور پرکٹی بن رہی ہے کہ جی میرے شوہر کو پسند ہے. اسی طرح شوہروں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سجانے سوارنے کے لیے کپڑوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. کیا مطلب, ننگے کپڑے بھی پہنا دو, ہاف سلیوز بھی پہنا دو, کہ جی میں ہی تو دیکھ رہا ہوں. یاد رکھنا کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اچھے بھلے یعنی اچھے کپڑے پہننا اہتمام سے ان کی عادت ہوئی, اب شوہر کہہ رہے پہنو, اولادیں دیکھیں گی, اب شوہر کہہ رہے پہنو, کہا بس کرو اب تو ہم حد سے نکل گئے. اسے شروع سے احتیاط کرنی چاہیے, اپنی اولادوں کو بھی کپڑے شروع سے ڈھنگ سے پہنائے, ورنہ پہلے تو بچیوں کو اسکرٹ پہنائی اور چڈیاں پہنائی اور نیکر بوشٹ, پہلے یہ لفظ بہت استعمال ہوتا تھا نا نیکر بوشٹ, تو اب وہ پہنا ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ملا بنو, وہ کہاں سے ملا بنے گا. شروع سے اس کو اچھے لباس کی, صلحاء کے لباس کی عادت ڈالی جائے. اس لیے تو ہے بچوں کو شروع سے عادت ڈالے, یہ نہیں کہ بڑے ہو کے سب سیکھ جائیں گے. ارے بھائی بڑے ہو کے کوئی نہیں سیکھتا, بچوں سے سکھایا جاتا ہے. بچپن سے اس کی تربیت کی جائے, بچپن سے ان کو سکھایا جائے کہ بیٹا ایسے پانی پیو, شاباش, دو دفعہ نہیں سات دس دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ بھی سمجھانا پڑے سمجھائیں, تربیت اسی کا نام. اور تو عورتیں اب وہ کپڑے کا استعمال, کہ شوہر کو ہے فیشن کا شوق, اور کیوں فیشن کا شوق ہے, اصل میں مجھے باہر ایسی اور ویسی دیکھنی پڑتی ہے, تم ہی مجھے بن کے دکھا دو, بجائے اس کے کہ میں باہر کی سیلیبریٹی دیکھوں اپنے گھر میں سیلیبریٹی ہو جائے, اسی کو ہم سیلیبریٹ کر لیں. تو بھائی اسی لیے تو ہے نظر بچاؤ, یہ کیا بات ہے باہر دیکھنی پڑتی ہے, نظر بچاؤ. کیونکہ اگر اس حد کو کراس کروا دیا پھر بعد میں کہے گا مولانا صاحب بس کوئی تعویذ دے دو، اب تو قابو نہیں آتی بات. اس لیے تربیت میں شامل ہے. اس لیے عورتوں کا ایسے کپڑے پہننا، مردوں کا ایسی شلوار پہننا جس میں رنگ جھل کے، ململ تو نہیں مثل ململ شلوار بنا لی کہ جی وہ سوٹ میں ایسے ہی کپڑا تھا. ارے بھائی پوچھو دیکھو، ایسے مت. اسی طرح عورتوں کو بھی ایسے بےہدا لباس پہننا کہ جس میں سب جسم چھلکتا ہے، نماز نہیں ہوتی. ایسے دوپٹوں میں بھی نماز نہیں ہوتی. اس کا اہتمام کرے اپنی خواتین کو ایسے کپڑے، اس کو اگرچہ مان لو 100-200 روپے زیادہ ہی لگتے ہیں لیکن اچھی چیز دلا دے. دیکھو ایک مثل مشہور ہے نا کہ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار. اچھا کپڑا آتا ہے زیادہ دن چل جاتا ہے. بہر اللہ تعالیٰ عافیت دے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، بہر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے جن بیچاروں کے مسائل ہیں. میں کیونکہ وہ کوئی کہے کہ صاحب کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کہ بیچاروں کے مسئلے کو حل فرمائے، کیونکہ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، قوت خرید کے، پرچیزنگ پاور. تو بہرحال لیکن اس مسئلے پر نظر رکھے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو شروع سے عادت ڈالے. تو یہ ہو گیا نا. اور عورتیں برقعے کا اہتمام کریں، لیکن برقعہ بھی ماڈرن نہ ہو. اب ماڈرن برقعہ کیا ہے؟ ایک تو چست ہے، دوسرے اس پر بیل بوٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور پھر یہ عجیب بات پتہ نہیں کہاں سے آئی کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، چہرے کا پردہ واجب ہے، چہرے کا پردہ واجب ہے، اور چہرے کا کھلا رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور سارے فطروں کی جڑ وہ چہرہ ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ اور آپ دیکھیے جو بیوٹی کریم جو اس طرح کی کمپنیاں ہیں، وہ جو ان کی 80-90% جو پروڈکٹ ہے، جو مصنوعات ہیں، وہ تو چہرے کے لیے. تو چہرہ جڑ ہے، اسے یاد رکھنا. اپنی عورتیں بھی یاد رکھیں اور مرد بھی کہ چہرہ فتنہ ہے اور چہرے کا پردہ ہے، یہ واجب ہے. تمام اس پر دلائل موجود ہے. اس لیے چہرے کو بھی پردہ، اور وہ چہرہ بھی ایسا برقع ہو کہ جس میں ناک ایسا نہیں ناک آؤٹ ہو گئی. یہ بھی ایک عجیب عجیب فیشن آتے ہیں کہ وہ ایسی ناک کھولی ناک آؤٹ ہو گئی، اور یا اوپر سے پیشانی کھول لی. مختلف قسم کے اسٹائل ہیں. برقع کھلا ہو، سادہ ہو، اندر کپڑے جو پہننے ان کپڑوں کو بے شک اپنی حیثیت کے موافق اچھے عمدہ کپڑے پہنے، اس میں چمک شمک لگائے، کڑھائی وڑائی سب جس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے موافق آئے، لیکن برقع بالکل سادہ ہو، چست نہ ہو. یعنی گویا کہ اس کو دیکھنے میں ذرہ بھی کشش نہ ہو. جو کپڑے ہوں اس میں بے شک کشش والے کہ شوہر کے گھر میں ہیں پہنے، لیکن برقعے میں کشش نہ ہو. تو یہ ہو گیا نا. مردوں کے لیے داڑھی ہو گئی، اور ایک مٹھی داڑھی سامنے سے اپنی مٹھی سے ناپے، سامنے سے، دائیں سے اور بائیں سے، تینوں طرف. اور یہ ایسا نہیں کہ دونوں جبڑے کے درمیان جو ہے یہاں سے داڑھی کا حد ہے، اوپر داڑھ سے، دائیں بائیں، یہ اوپر داڑھ سے، اور یہ حد یہاں سے. لگا اوپر والے گال پر اگر بال آ جائیں تو مستحب یہ کہ اس کو صاف کر دیں. اور خط بنانے کا طریقہ ہے کہ سینے، گردن کے وہ بال جو سینے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کاٹ سکتا ہے، اور جو بال سینے گردن داڑھی کے سب کی طرف آ رہے ہیں اس کو نہیں کاٹ سکتا، وہ داڑھی میں شامل ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے، اس کو بھی رکھے. بعض وقت اس کے برابر بھی بال نکل آتے ہیں، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے. یہ داڑھی ہو گئی نا، ساتھ میں مونچھوں کو برابر کر لے. میرے شیخ فرماتے ہیں، ارے میاں جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر، داڑھی رکھ لی بس مونچھے اڑا دو. عزت کا مسئلہ نہیں ہے، سنت کا مسئلہ ہے. اس وقت تک کا تعلق داڑھی سے مونچھوں سے نہیں ہے. دیکھیے ایک ملک تھا, ایک ملک ہے, اس کا ایک صدر تھا. صدر بننے سے پہلے اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, صحیح کہہ رہے ہو گے نہیں؟ اور صدر بننے سے پہلے ہی مونچھیں چھوٹی ہو گئی, تو پتا چلا کہ عزت دار عہدے کے لیے مونچھیں میچ نہیں کرتی اس عہدے کے ساتھ. میچنگ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم اور مونچھوں کو ایسے تاؤ دے کے کر رہا ہے, تو مونچھیں کٹوا دی. آ اللہ کے لیے مونچھیں کٹوا دے, سنت پر کے عمل کی جیسے, تو اس پر اجر عظیم ملے گا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طول شاربہ لم ینل شفاعتی. اب سنیے جناب, بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے کو فرماتے کہ میری شفاعت نہیں ملے گی. کہاں جا رہے ہیں ہم بھائی, ان مونچھوں میں کیا ہے؟ چلانا مونچھوں کے ساتھ داڑھی ہو گئی ماشاءاللہ, عورتیں برقع پہن لیں. اب آئے شلوار کا مسئلہ کہ شلوار ٹخنوں سے مرد اوپر رکھیں اور عورتیں چھپا کے رکھیں, عورتیں چھپائیں اور مردوں کا کھلا رہے. یہاں اپوزٹ سیکس صنف مخالف, اب دونوں کے مخالفت ہو رہی ہے. مخالف کام کہ انہوں نے ٹخنے چھپانا ہے عورتوں نے, اور مردوں نے کھلا رکھنا ہے. دو میاں بیوی لڑتے بہت تھے, وہ مخالف ہے نا, اور بچے ماشاءاللہ نو. انہیں پوچھا تم اتنا لڑتے ہو پھر بھی اتنے بچے؟ کہا الحمدللہ اتنی بھی لڑائی نہیں ہے. ایک ہمارے مولوی صاحب دوست ہیں, ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, 11 بچے ہیں. آخر بیچاری بیوی انتقال کر گئی, اب نئی فیکٹری لگا لی انہوں نے. کیونکہ ایک ٹیم تو تیار ہو گئی نا, 11 کی ٹیم. اب یہ فیفا کپ میں تو کام ہو گیا, اب آئندہ فیفا کپ کے لیے وہ فوفا کریں گے. تو شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے, عورتوں کے لیے چھپا رکھنا ضروری ہے. ہو گیا نا جناب, دو باتیں. اور دلیل کیا ہے؟ مردوں کے لیے ماس فلم کابین من الازار فی الناس. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا, مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. مرد کی نماز عورتوں کی نماز مردوں کی طرح نہیں ہے. اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے فرائض کو, اور عورتیں اندر سے اندر کمرے میں پڑھیں گے, لیکن اندھیرا کر کے نہیں, ہلکی اتنی روشنی جائے کہ سجدے کی جگہ وغیرہ نظر آتی رہے. لہذا یہی مسئلہ حرمین شریفین میں حاضری کا ہے کہ ان کے لیے اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا کہ وہ مسجد دوڑی چلی جا رہی ہیں. مردوں کے لیے جانا ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. ہو گیا نا جناب. اب چوتھی بات یہ میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو یہ سرحد ہے, سرحد آنکھ جو ہے سرحد ہے, اس کی حفاظت کرو. جو اپنی سرحد کو کمزور چھوڑ دیتا ہے دشمن آتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, اور ملک میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خودکش حملے ہوتے رہتے ہیں. فرمایا اسی طریقے سے جو اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے گا یہ شخص, اس کے دل محفوظ نہیں رہے گا. کیونکہ دل کے ذریعے سے وہ حسن اور غیر اللہ دل میں گھس جائے گا. اسے فرماتے ہیں نظر بچاؤ, لڑ لو. اللہ تعالی نے فرما دیا یغضوا من ابصارہم, مردوں کے لیے فرمایا یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچی رکھو. اور عورتوں کو بھی فرمایا الگ سے, یہ حکم ایسا ہے کہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کو فرمایا یغضن من ابصارہن, مستقل حکم دیا کہ مرد بھی بچائیں عورتیں بھی بچائیں. مرد نامحرم عورتوں سے, اور وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان سے بھی نظر بچائیں, اور عورتیں نامحرم مردوں سے. اس لیے جہاں پر شبہ بھی ہو وہاں سے بھی بچے. یہ تقاضائے حیا ہے, تقاضائے شرم ہے, تقاضائے غیرت ہے عورتوں کے لیے. اس لیے عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب قبرستان میں بھی ان کو دفن کیا جائے تو پردہ ڈال کے دفن کیا جائے, پردہ ڈالا جائے اور اس کے پیچھے صرف محرم اس میں اور موجود رہے اور باقی سب دوسری طرف ہو جائے, اپنا رخ پھیر لے اور پردہ لگا دے. اتنے ہیں عورتوں کے لیے حیا کا انتظام, یہ تو زیور ہے عورتوں کا. اس لیے مردوں سے نامحرموں کو دیکھنا یہ حرام ہے, مردوں کے عورتوں کے بھی کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے تبصرے ہو رہے سب پتہ ہے کون کیسا ہے, یہ حرام ہے حرام. اس لیے اس سے بچے. اور حضرت فرماتے جتنے ہمزاد ہیں چچا زاد خالہ زاد تایا زاد مامو زاد پھپھی زاد ان سے بچے. اور یہ جو فطروں کی جڑ ہے موبائل, بھائی سمجھ میں نہیں آتا ایک دو سال کے بچے کا موبائل سے کیا کام ہے, سمجھ میں آتا ہے؟ بس ہوا کیا جہاں بچہ رویا موبائل پکڑا دیا, لو بھائی گیم کھیلو لو بھائی کھیلو, یہ کیا بات ہوئی بھائی, اس کا موبائل سے کیا کام ہے, کیا مطلب ہے موبائل سے ٹیلی فون سے؟ نتیجہ یہی ہے پھر نامحرموں سے باتیں ہو رہی ہیں, حرام کاریاں ہو رہی ہیں. حافظ قرآن ہے یا حافظہ ہے اور یہ بدماشی اور بے شرمی کے کام, ماں باپ کے لیے کتنے ڈوب مرنے کے لیے ہے کہ وہ گویا کے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے, اور یہ بے شرمی کے کام کہ لڑکے لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں نامحرم. اس لیے نامحرموں کا گھر میں داخلہ ہی نہ رکھے, ان کو مردانے میں بٹھائے, آپ مردانے میں بیٹھے اور ان کو وہیں محرموں کے ذریعے سے کھانا بھجوا دے, اچھا کھانا حیثیت کے موافق کھلائے, شرعی پردے کا اہتمام کرے. اسی میں عافیت ہے اللہ تعالی کی ماننے میں. جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا واللہ خون کے آنسو بھی روئے پھر بھی تلافی نہ ہو سکی. اللہ تعالی کو ناراض کر کے کہاں چین پائیں گے ہم لوگ. اس لیے نظر کی حفاظت کریں, فائدہ کچھ نہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے, روزہ رکھا تراویح پڑھی قرآن پاک پڑھا تبلیغ میں جائے بزرگوں کے پاس گئے حج و عمرہ کیا نظر کی حفاظت نہیں کی, نتیجہ یہ ہو تمام جو نور عبادت سے جمع کیا تھا وہ سب ضائع کر دیا, خالی کے خالی زندگی کی زندگی ادھر گئی. اب شکایت کر رہے جی سکون نہیں ہے. اس نے فرمایا نظر کی حفاظت کرو. اور پانچواں کام یہ فرمائی جو دل ہے نا, میرے شیخ فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف تعمیر کیا, تعمیر کروائے ابراہیم علیہ السلام سے. اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب بنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا, کہ اللہ آپ اسی میں سے رسول کو مبعوث فرمائے جو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے, جو کتاب کی حکمت کی تعلیم دے, جو نفوس کا قلوب کا تزکیہ فرمائے. حضرت فرماتے دیکھو تعمیر کعبہ تو ہو گیا, تعمیر کعبہ تو ہو گیا, لیکن اس کعبے کی تعمیر کا حق ادا کرنے کے لیے تعمیر قلب کی ضرورت ہے. یعنی دل نہ بنا ہوگا تو مسجد میں کیسے جائے گا, لہذا اس لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے نبی کو کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, وہ شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, اس پہ یہ واقعہ ہے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ کچھ مسجد کا جھگڑا تھا تو ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ نے فرمایا بھائی وہاں مسجد ہے موجود, ایک ساتھ ڈاٹا اور وہ جو غیر تھے اس مسجد کو گرانا چاہتے تھے, مخالفین اہل شر مفسدین فساد والے. تو عدالت نے کہا اچھا کل ہم دیکھیں گے, تو راتوں رات وہ کھڑی کروا دی بس. تو اسی کو فرمایا خیال بن شورش کاشمیری کا شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں, کہ ایک رات میں تو مسجد تعمیر کر لی لیکن میرے پاپ کا اور گناہ کا یہ عالم ہے کہ مجھے گناہ کے لالی پاپ اتنے پسند ہے, میں ایسا پاپی ہوں کہ عمر بھر نمازی نہ بن سکا. یہ عالم تو کعبہ بن گیا، ایسا نہ ہو دل نہ بنا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کعبے کا حق کون ادا کرے گا؟ تو اللہ ایک نبی کو دیجئے جو دل کی تعمیر کرے، سبحان اللہ، دل بنائے. لہذا اللہ والوں کی صحبت سے وہ جو نائبین رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی صحبت سے وہ جو دل بنتا ہے، اب اسی دل کے ساتھ یہ مسجد آباد ہوگی، یہ ایمان کی گرمیاں ہوں گی، اللہ تعالی کی عظمتیں، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے فضا میں ہو، چاہے ایئرپورٹ پر ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن پر ہو، وہ ایمان کی حرارت اس تعمیر قلب کی جیسے باقی رہے گی، سارے عالم میں کہیں چلا جائے گا. سبحان اللہ، یہ ہے دل کی. اس لیے فرمایا کہ دل جو ہے صحبت، میرے شیخ فرمایا، شیر فرماتے ہیں، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. یعنی اس کو غم تو ہے لیکن وہ اللہ کا نہیں ہے، اور اس کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل نہیں ہے جو اللہ تعالی کی محبت میں دھڑکنے والا ہو. اس دل میں غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، حالانکہ دل تو اللہ نے اپنے لیے بنایا. تو دل میں کیا ہو کہ دل میں خیالات نہ پکائے، گناہ کے خیالات نہ پکائے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، اور اپنے کو اچھا بھی نہ سمجھے. یہ بھی دل میں بات ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو دل کے اندر. دل کے اندر تواضع یہ نہیں ہے کہ گردن جھکا کے ایسے بیٹھ گئے کہ جی میں تو حقیر فقیر ناچیز عبد القدیر ہوں، یہ تو آگے نہیں، وہ دل میں ہوگی، اس کے دل میں یہ ہے احساس. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ایک نقل کیا، فرمائے کہ جب لوگ اللہ والوں کی تعریف کرتے نا تو اللہ والوں کے نفس میں ذرہ حرکت نہیں ہوتی. پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ ایسا تھا کہ جس کی پیٹھ پر نقارہ بجتا تھا. پہلے جب بادشاہ اعلان کرتے تھے نا، ایک بڑا نقارہ، بڑا سا جو ڈھول ہوتا تھا وہ نقارہ، اس کو بجا کے اعلان کیا جاتا تھا، تو اس کی پیٹھ پر نقارہ بجتا تھا. تو وہ کئی محلے کوچے میں آ گیا، گلی کوچے میں. اب سارے بچے، حضرت نے فرمایا وہ تالیاں پیٹ پیٹ کر اس کو اونٹ کو وہ کر رہے. تو معرومی فرماتے ہیں اونٹ ہسا، اس نے کہا اے ننھے بچوں، تمہاری تالیوں سے میرے کان پر کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری پیٹھ پر وہ نقارے بجتے ہیں کہ میلوں تک جس کی آواز جاتی ہے. تب پھر میرے شیخ نے روتے ہوئے فرمایا مخلوق کی تعریف سے ان اللہ والوں کے قلب پر کیا اثر ہوگا کہ جن کے دل پر اللہ تعالی کی عظمت کے قیامت کے ہر نقارے جن کے دلوں پر برس رہے ہیں اور بج رہے ہیں، ان کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ ان کی تو نظر آخرت پر ہے. کہاں ہے نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کیا زندگی! ارے میاں، یہ جو عیاشی کی جو مستی کی زندگی 10-15 سال سے زیادہ نظر نہیں آتی. ٹین ایج میں ٹین بجانا شروع کرتا ہے، اور ٹین بجاتے بجاتے جب اس کا اپنا ٹین بولتا ہے اور ٹو بولتا ہے تب پتا چلتا ہے سفید بالا ہے، اب جو پہلے جیسی وہ بات ہی نہیں رہی. اللہ اکبر! تو اس لیے وہ جو قلب ہے اپنی قیمت نہ لگائے. مالک کی غلام کی قیمت، میرے شیخ کا جملہ فرماتے تھے، غلام کی قیمت غلام نہیں لگاتے، غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے. فرمایا بندے کی قیمت بندے نہیں لگائیں گے، اور یہ صاحب آپ اتنے اچھے، آپ اتنے ایسے اور ویسے، بندے کی قیمت اللہ لگائیں گے. ہم تم سے خوش، جاؤ، سارا جہاں ناراض ہے، ہم تم سے خوش ہیں، بس جاؤ، تمہاری قیمت ہے. اور سارا جہاں کہے ہم تم سے خوش ہیں لیکن مالک ناراض ہو، کوئی قیمت، بے قیمت ہے. اس لیے غلام کی قیمت غلام نہیں لگاتے، غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے. بندے کی قیمت بندے نہیں لگائیں گے، بندے کی قیمت اللہ لگائے گا. مخلوق کی تعریف سے کیا اپنے کو خوش ہونا، کیا فائدہ دے گی؟ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. تو میرے دوستو، یہ ہے چند چیزیں ریہرسل کے لیے، اس پر عمل کیا جائے کہ عورتیں شرعی برقع کریں، شرعی پردہ کریں، احتیاط کریں، اور اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اپنے لباس کو ذرا حیا اور شرم والا لباس پہنے. اور نظر کی حفاظت کرے، دل کے وہ بھی بچائیں، اور مرد ہیں قرآن پاک بھی درست کریں مرد بھی، اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، مونچھوں کو صاف کر لیں، اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور نظر کی حفاظت کریں، اور اپنے کو اچھا اور اعلیٰ نہ سمجھیں، چاہے خاندان ہو، چاہے برادری اور قبیلہ ہو، چاہے مال ہو، چاہے علم ہو، چاہے دین ہو، اپنے کو اچھا نہ سمجھیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سے خوش ہو جائے تب ہماری قیمت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع کی کہ برکت سے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور ہمارے دلوں میں چوٹ لگا دے. بس چوٹ تو لگی ہوئی ہے، اللہ کرے وہ چوٹ ابھر آئے، وہ چوٹ ابھر آئے کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ دل ازل سے تھا، دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شیدائی ہے؟ دل ازل سے تھا، کوئی آج کا شیدائی ہے؟ تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. کہ ایسا عالم ہو کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے بن کے رہیں، اور یہ عشق کہیں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا. کیا شعر یاد آیا، واہ واہ، میرے شیخ اکثر پڑھتے تھے، کیا کہ نہیں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. واہ، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور دوسری بات یہ، تصویروں کے فتنے سے بچے. یہ پروفائل اپنی لگانا موبائلوں پر، چاہے اپنے بچے کی بیوی کی تصویر ہو، شوہر کی تصویر ہو، یہ موبائل پہ تصویریں لگانا، اپنے پروفائلوں پر لگانا، یہ سب حرام ہے اور گناہ ہے. ان سے بھی احتیاط کرے، ان سے بھی بچے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسی ہمارے دلوں میں عاجزی دے کہ آپس میں مل جل کے اور محبت سے رہیں. دیکھو آج ہم مسلمانوں کو جو تکلیف ہے نا، واللہ سب اتفاق کی کمی ہے، اس وجہ سے تکلیف ہے. محبت پیدا ہو جائے، اتحاد ہو جائے، پھر کیا کر سکتا ہے. بس وہ آخری مثال سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ لکڑی کا گٹھر لے کے آؤ. اب بیٹا لکڑی کا گٹھر لے کے آئے، کہا اس کو گٹھڑ کو توڑو. اب ایک جو ہے وہ پہلوان تھا، کوشش کی، نہیں ٹوٹا. دوسرے نے کہا تو کر، چھ بیٹوں نے کیا نہیں توڑ سکے. کہا بیٹے اس سے رسی کھول دو، رسی کھول دی. کہا ایک لکڑی اٹھاؤ. کہا اٹھائی. کہا اس کو توڑو. کھٹ کھٹ کر کے توڑنا شروع. بس باپ نے سمجھایا بیٹا یہ لکڑی کے گٹھڑ کی مثال ہے اتفاق کی. جب تک تم مل کے رہو گے تمہارا کوئی کچھ نہ کر سکے گا، اگر بکھر جاؤ گے، اکیلے ہو جاؤ گے، سب تمہیں توڑ دیں گے. دیکھیے انگلی ایسی ہے، ایک انگلی کو پکڑے توڑ سکتے ہیں، لیکن جب یہ انگلی مل گئی اب یہ بن گیا مکہ چوک، قائد ملت کا. تو یہ اب اس کو توڑنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ دانت توڑ دے گا. اور کیسے توڑے گا؟ ایک صاحب کی کسی سے لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا ایسا گھوسا ماروں گا تیرے 36 دانت توڑ دوں گا. تو برابر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب دانت 36 نہیں 32 ہوتے ہیں، کیسے 36 توڑیں گے آپ؟ کہا مجھے معلوم تھا تو بیچ میں بولے گا، 32 تو اس کے توڑوں گا، 4 تیرے توڑوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اتفاق اور محبت عطا فرمائے جب تک ہم مل کے رہیں گے. اور اتفاق اور محبت کے لیے بہت آسان کام ہے، وہ کیا؟ عاجزی، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سارا جھگڑا تو یہی ہے کہ ہر کوئی وی آئی پی ہے، ہر کوئی بڑا ہے، میں بھی بڑا، تو بھی بڑا، وہ بھی بڑا، سب بڑے، سارا جھگڑا اسی بات کا ہے. اور یہ ہو جائے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، سارا جھگڑا ختم ہے، وہ مجھ سے اچھا، وہ مجھ سے اچھا، وہ مجھ سے اچھا، وہ مجھ سے اچھا، تو جھگڑا ہی ختم ہے. آج سارا جھگڑا کیوں؟ کہ میں اچھا ہوں، میری یہ ویلیو تھی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. مرد میں، عورتوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں آج یہی تو جھگڑا ہے. رشتے داروں میں جھگڑا سارا ایسی کیا ہے کہ میں ایسے تھا، میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں کیا، میں ایسے تھا، میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں کیا. یہ جو چیز میں والی ہے یہ دل سے نکلوانی ہے، اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے نکلتی ہے. آج ہی پیدا ہو جائے، مزے ہی مزے ہیں میرے دوستوں، محبت ہی محبت ہوگی. کیا مجال کسی کی، اسرائیل کی یا کسی کی مجال کیا کہ ہمارے کسی مسلمان کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکتا؟ لیکن اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنی، ہم سب نے اپنی اپنی اینٹیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی اینٹوں سے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم پہ محبت دے، اتفاق دے، اور باہمی الفت پیدا فرما دے، یکجا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے تقوی والی حیات عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما. یا اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، مغفرت بے حساب فرما دیجئے، مغفرت کا تحفہ عطا فرما دیجئے، عنایت و مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، اپنا قرب اور تعلق خاص ہے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. یا اللہ یا کریم، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، چاہے آمدن ہو چاہے صحبن ہو، ہر غلطی کو کوتاہی کو معاف فرما. اور قرآن پاک کی تلاوت کی شب و روز توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہماری زندگی کا یا اللہ تعالی دستور جو آپ نے عطا فرمایا، اس کو ہمیں اپنے حیات دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں پر سارے عالم میں، گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، دین کے جس مراکز میں، جہاں سارے عالم میں قرآن پاک پڑھا گیا، اس کو یا اللہ قبول فرما، ہم سب کی مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالی مسلمانوں میں محبت اور الفت قائم فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما. یا اللہ تعالی جو عبادات کی توفیق عطا فرمائے اس کو قبول فرما. یا اللہ اس توفیق کو جاری اور ساری رکھے، اس توفیقات کی نوازشات میں زیادتی عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، عبادت میں زیادتی نصیب فرما. اور گناہوں سے اللہ پیچھے ہٹا لیجئے، 100% اپنا تقوی عطا فرما دیجئے. ہمارے گھروں میں شریف پردہ قائم فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور عظمت کو قائم فرما. یا اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما. یا اللہ تعالی قلب کا غنا ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، تقوی والی حیات عطا فرما دیجئے. اور ہمارے اپنے کرم سے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اہل مریض کے مرض کو شفا عطا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا. ہم سب کو حلال روزگار عافیت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما. جس بھائی کی، جس بہن کی جو مشکل ہے، اللہ آپ جو دعا کے لیے کہا، جنہوں نے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اپنے کرم سے ہم سب کی کسی بھی اللہ مشکل کو مشکل نہ رہنے دیجئے، اس کو حل فرما دیجئے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو فرما بردار بنا. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا، اساتذہ کا، مشائخ کا، بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، مزاج میں برداشت عطا فرما. یا اللہ تعالی مزاج میں برداشت عطا فرما، اور یا اللہ تعالی مزاج میں رحمت کو غالب فرما، طبیعتوں میں برداشت عطا فرما دیجئے، اپنے بڑوں کی سننے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے پیارے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان پر کروڑوں رحمت نادل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر رحمت نادل فرما. اور یا اللہ جس طرح آپ نے ٹوٹی پوٹی جو چھوٹی موٹی عبادتوں کی اپنے اس مبارک مہینے میں توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کو جاری رکھیے، مرتے دم تک ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، تقوی والی حیات عطا فرما. ہماری گردنوں سے غلامی کا توق نکال کر اپنے دوستوں والی یا اللہ زندگی عطا فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں میں محبت اور ادب کو داخل فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو باادب بنا دیجئے، ہم سب کو باادب بنا دیجئے. اور اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، ہمارے شہر میں اور ملک میں امن قائم فرما دیجئے، مظلوم کی مدد فرما، ظالم کو اس کے ظلم سے باز فرما، مظلوم کی مدد فرما، ظالم کو اس کے ظلم سے باز فرما. یا اللہ تعالی سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.